الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں بھائیوں، اور گھر پر سندگی بھی نیما بہنے، قرآن کریم نے جو ضابطے اور جو اصول بیان فرمائے ہیں وہ اسلامی زندگی کے آئینہ دار، اس میں ایک مسلمان اچھی زندگی کیسے گزارے گا، اب وہ زندگی اجتماعی ہو کہ انفرادی، وہ گھریلو زندگی ہو کہ بیرونی، وہ تجارت ہو یا ملازمت، وہ عبادات ہو یا معاملات، زندگی کے ان تمام شعبوں کی رہنمائی ہمیں قرآن کریم سے مل جائے گی، اور اس کی عملی تفصیل وہ حدیث کی کتابوں میں ہے. مثال کے طور پر پنج وقت نمازوں کا تو قرآن کریم میں تذکرہ ہے، فرماتے ہیں اپنی مصلاۃ لدلو کی شمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر. صلاۃ فجر کو قرآن الفجر کہا ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ صبح میں تلاوت قرآن نماز میں زیادہ ہوتی ہے، اس بنا پر اسے صلاۃ الفجر کہنے کے بجائے قرآن الفجر کہا ہے. اس آیت میں غروب سے پہلے نمازوں کا تذکرہ ہے، طلوع سے پہلے نمازوں کا تذکرہ ہے جن میں پانچوں نمازیں آ جاتی ہیں. واقم الصلاۃ طرفی النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. اور نماز قائم فرمائیے, دن کے دونوں کناروں میں, دن کے دو کنارے بیان کیے اور رات کے کچھ حصے میں, دن کے دو کناروں میں چار نمازیں آ جاتی ہے اور مغرب اور عشاء جو ہے وہ رات کے ایک حصے میں ہوتی ہے, کیونکہ غروب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے تو مغرب اور عشاء رات میں ادا کی جاتی ہے. ایک آیت پانچ نمازوں کا تذکرہ. قرآن کریم میں اجمالی طور پر اگر تحقیق کی جائے تو کوئی 700 مقامات نکلیں گے جہاں نماز کا ذکر ہے, لیکن یہ پانچ نمازوں میں رکعتیں کتنی ہوں, کتنی رکعتیں ادا کی جائے, سنتیں کتنی ہوں, فرض کتنی ہوں, اس کی کوئی تفصیل نہیں. یہ تفصیل کہاں ملے گی ہمیں؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گی, آپ کی سیرت میں ملے گی, حدیثوں میں ملے گی, وہاں سے لانا پڑے گا. قرآن کریم میں زکات کا بھی تذکرہ ہے اور زکات دینے کی ترغیب دینا اس بات کی علامت ہے کہ اسلام نہیں چاہتا کہ مسلمان غریب رہیں, ورنہ انبیاء کرام پر زکاتیں فرض ہی نہیں ہوئی کبھی, کیونکہ وہ اتنا مال رکھتے ہی نہیں تھے کہ ان پر زکاتیں فرض ہوئی. لیکن انبیاء کرام عملی تعلیمات کے لیے بھیجے جاتے ہیں, اس لیے زکات کا حکم قرآن کریم میں دیا ہے تو آپ نے عملی طور پر اس کو بتایا کہ کس طرح سے زکاتیں ادا کریں گے. یہ تفصیل آپ کو حدیث میں مل جائے گی. حج کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے, لیکن کون سا حج کیا جائے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا؟ اور حج میں ہزاروں مسائل ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں تاریخ کو 10ویں تاریخ کو بیان کیا اور لوگوں کے مسائل کے جواب دیے. لوگ آتے تھے, سوال پوچھتے تھے اور مسائل حل ہوتے جاتے تھے, حدیثوں میں نوٹ کر دیا, جس کے نتیجے میں الحمدللہ آج ہمارے پاس حج کے مسائل محفوظ ہیں, ہر سوال کا جواب ہے. تو قرآن کریم میں یاد رکھو کہ بعض مسائل کا مبسوط تذکرہ ہے اور بعض مسائل کا اجمالی, لیکن ان تمام کی تفصیل اگر آپ درکار ہیں, آپ کو چاہیے تو آپ کو حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا, اور حدیث پاک میں جو کچھ فرمایا یہ در حقیقت قرآن کریم کا منشا ہے جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں کچھ معاملات کے سلسلے میں تفصیل نہیں, اور میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں معاملات کے سلسلے میں اتنی بڑی آیت ہے کہ دوسری ایسی بڑی آیت کا ملنا ہی مشکل. اس آیت کا نام رکھا ہے آیت مداینہ. جب کسی کو قرضہ دے رہے ہیں یا کسی سے قرضہ لے رہے ہیں تو اس کے ضابطے بتلائے ہیں, اس کے اصول بتلائے ہیں, ان کو لکھنے کا حکم دیا ہے, گواہ بنانے کا حکم دیا ہے. بڑی تفصیل ہے اس آیت کے اندر, اس کا نام رکھا آیت مداینہ, اور معاملات کی دنیا میں اتنی بہترین آیت ہے کہ اس سے بہتر کا تصور نہیں کر سکتے. انسان کی ازدواجی اور گھریلو زندگی کو گہن لگتا رہتا ہے موقع بہ موقع, تو کتاب و سنت کے حوالے آپ کی اس میں بھی رہنمائی کریں گے. قرآن کریم میں ضابطے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی نمونے اور اس کے نقوش جو ہیں وہ ملیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ چوتھے پارے کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک وضاحت ضروری، جنت اور جہنم کو اللہ نے بالکل تیار رکھا ہے، ریڈی ہے، یہ دنیا کے بلڈروں والا طریقہ نہیں ہے کہ پہلے نمونہ بتایا، سیمپل بتایا، نقشے لگا دیے اور اب جو ہے پیسے بٹورنا شروع کیے اور پھر بنائیں گے، تیار ہے پہلے۔ فرماتے ہیں جنت تیار ہے، جہنم بھی تیار، جنت متقیوں کے لیے ہے، جہنم کافرین اور مشرکین کے لیے، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار ہے۔ پہلے تو یہ بات بتا دی، اب دوسری بات سمجھو، اہل سنت والجماعت کے عقائد میں یہ بڑا عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم کو فی الحال موجود مانا جائے، اور یوں کہا جائے کہ آل آن موجودتان، ہم نہیں مانتے کہ اللہ بعد میں بنائیں گے، یا جو دوسرے طبقے کے لوگ ہیں کہ جنت خالی خوش کرنے کے لیے تصور دیا گیا ہے، ایسی حقیقت کوئی نہیں، اور کچھ نیچری طبقے کے لوگوں نے یوں کہا کہ آدمی اگر پرانی فرامین پر عمل کرے تو دنیا میں جو زندگی ہے اس کو جنت کہا ہے، اور نہ کرے تو اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، تو اس کو جہنم کہا ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ ایسی حقیقت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہزاروں حدیثیں اور جنت کی نعمتیں جہنم کے عذاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بتلایا۔ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی بڑی لمبی نماز پڑھائی، فرمایا اعلان کرو السلام جامعہ، بھائی نماز ہونے والی ہے، یہ ایک عجیب سا اعلان تھا۔ اب وہاں دوڑ بھاگ کرنے کی اور کوئی جگہ نہیں تھی، صحابہ دوڑے، اعلان مسجد سے ہوا تھا تو مسجد میں دوڑ گئے، جب مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ نماز کی تیاری ہو رہی ہے، ادھر دین کے اندر اندھیرا چھایا ہوا ہے، صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو پوچھا ہے کیا، فرمایا دیکھو آفتاب گرہن ہے، شاید اسی وجہ سے یہ نماز ہو رہی ہے، بیان تو بعد میں دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے سلسلے میں، لیکن پہلے نماز پڑھائی۔ اب نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے، پھر ایک موقع پر پیچھے ہٹتے چلے گئے، یہ پہلی مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نماز میں اس طرح سے تھوڑے آگے بڑھ جاتے، اور یہ بھی پہلی مرتبہ کا واقعہ ہے کہ پیچھے ہٹے، اور صحابہ کرام کو اس پر بڑا تعجب رہا کیونکہ یہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، تو اس سے کچھ پریشان تھے صحابہ کرام کہ کوئی نئی چیز نماز میں اتری ہے آج، کیونکہ نماز میں نقل و حرکت تو ہو نہیں سکتی، عمل کثیر اگر ہوگا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ عمل کثیر کسے کہتے ہیں؟ عمل کثیر یعنی زیادہ عمل، زیادہ عمل کی کیا تعریف ہے؟ علماء نے الگ الگ اقوال بیان کیے، ایک قول یہ ہے کہ پیچھے سے دیکھنے والا یہ تصور کرے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے، یہ عمل کثیر ہے۔ نمبر دو، علماء جس عمل کے بارے میں فیصلہ کریں کہ یہ زیادہ عمل ہے وہ عمل کثیر ہے، تیسرا قول نقل کیا کہ جس عمل میں انسان کے دونوں ہاتھ لگ جائیں یہ عمل کثیر ہے، زیادہ عمل. تو اب کوئی کہے کہ چلنے کے اندر تو پیر کا عمل ہے، تو بھائی نماز میں ایک جگہ کھڑے رہنا اور کانسٹنٹ کھڑے رہنا یہ بھی جو ہے ضروری ہے، اور نقل و حرکت یہ عمل ہو گیا، اور جب چلے گا تو عمل کثیر ہو جائے گا. کوئی دیکھنے والا کہے گا کہ نماز کی پڑھ رہا ہے تو چل رہا ہے، تو دیکھیے فیصلہ ہوا کہ یہ نماز نہیں ہوئی، اس لیے اسے عمل کثیر کہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنوایا، ایک عورت نے درخواست کی کہ میں کیا خدمت کروں سرکار آپ کی، فرمایا ممبر کی ضرورت ہے، مسجد میں ممبر بنوا دے. تو اس کا ایک کارپینٹر تھا غلام، وہ لکڑی کے بہت اچھے جو ہے آرٹیکل بناتا تھا، تو اس کو کہا کہ ایک ممبر بنا، اس نے ممبر بنا دیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ نماز بتائی اور کہا کہ صلو کما رائے تمونی اصلی، اب مجھے دیکھو رکوع کیسے کرتا ہوں، میں قیام کیسے کرتا ہوں، میں ہاتھ کیسے باندھتا ہوں، میں کھڑا کیسے رہتا ہوں نماز میں، میری نماز کو نمونہ بناؤ، اس طرح نماز پڑھو. تو اوپر کھڑا ہوگا آدمی تو نظر آئے گا، اب امام جتنی اوپر کھڑا ہو اور مقتدی کتنی نیچے کھڑے ہوں تو نماز ہو جائے گی، اس بحث کا مسئلہ ہے. لیکن سرکار کے معاملے میں کوئی بحث نہیں، کیونکہ حضور تعلیم فعلی کے لیے آئے ہیں، اس لیے یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے، اس پر بحث نہیں ہو سکتی. آپ تعلیم دے دیے تو امت جو ہے سیکھے گی، اس بنا پر آپ کا تعلیم کے لیے اوپر کھڑا رہنا اس میں یہ مسئلہ نہیں بنتا. دوسرے مسائل میں فرمایا کہ ایک ذرا سے اوپر اگر کھڑا ہو امام اور مقتدی نیچے کھڑے ہو تو گنجائش ہے، لیکن اس سے زیادہ ہو تو گنجائش ہی نہیں ہے. کچھ دوسرے حضرات نے کہا کہ امام اور مقتدی ایک ہی لیول میں کھڑے ہونے چاہیے. جمہور کی رائے یہ ہے کہ کچھ اوپر بھی ہو لیکن ایک ذرا سے زیادہ نہ ہو تو گنجائش ہے، ورنہ نہیں. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع بھی اس پر کیا، کیونکہ رکوع میں تو کوئی نقل و حرکت نہیں ہے، لیکن سجدہ کرنا ہے تو ممبر پہ اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ سجدہ کر سکے، تو آپ نیچے اترے اور نیچے اتر کر آپ نے سجدہ کیا اور پھر آپ چڑھ گئے دوبارہ. اب کوئی کہے کہ یہ تو عمل کثیر ہے، جواب دیں گے کہ یہ اس وقت کا عمل کثیر ہے جب عمل کثیر کی وجہ سے نماز تاخیر نہیں ہوتی تھی، یہ اس وقت کا عمل ہے. تھوڑا سنجیدگی سے سنیے بھائی سے، ورنہ باہر جا کے پھر مجھ پر اعتراض کریں گے آپ. یہ اس وقت کی بات ہے جب عمل کثیر کے ناجائز ہونے کا حکم نہیں لگا تھا. ایک جواب تو شارحین نے یہ دیا ہے، بات تو مجھے کچھ اور سمجھانی ہے لیکن یہ بیچ میں ہے اس لیے اس کو سمجھاتا ہوں. دوسرا جواب یہ دیا کہ عمل متوازی ہو، اور متوازی کے معنی پے در پے اور لگاتار ہو، اور ایک ہی رکن کے اندر یہ سب عمل ہو تو پھر یہ نماز کو قاصد کرے گا. لیکن آپ کا جو عمل ہے وہ ایک ہی رکن میں تمام نقل و حرکت اور موومنٹ نہیں ہے، اور بہت لمبی موومنٹ نہیں کرنی پڑی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، رکوع سے کھڑے ہوئے تو کھڑے ہو کر ایک قدم نیچے رکھ دیا، ایک قدم ممبر سے نیچے کے جو اسٹیپ ہیں وہاں پر رکھ دیا، تو ایک حرکت ہو گئی پھر آپ کھڑے ہو گئے. تو یہ قومے کا عالم ہے جس میں آپ کی یہ نقل و حرکت ہوئی، جب سجدہ کیا تو دوسرا پیر اتار لیا تو دوسرے رکن کے اندر دوسری حرکت پائی جاتی ہے. ایک رکن میں کئی اعمال ہو تو عمل کثیر ہو، ایک رکن میں نہ ہو تو پھر یہ عمل کثیر نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی حکم لگ نہیں سکتا. اور تیسرا جواب یہ دیا کہ حضور کو اجازت ہے اس لیے کہ امت کو تعلیم دے رہے ہیں. یہ تو عمل کثیر کی بات تھی، یہ اس بات پر مجھے عرض کرنا پڑا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں چلے ہیں. اب ایک اور موقع بتاتے ہیں، آپ گئے تھے قبیلے میں دوپہر کی نماز یعنی ظہر کی نماز آپ نے پڑھانا شروع کیا اور پہلی رکعت کے اندر بیت المقدس کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, حکم آیا کہ رخ بیت اللہ کی طرف کر دو, جہاں آپ کھڑے تھے وہاں رخ جو میرا ہے ابھی آپ کی طرف اس طرف نماز پڑھ رہے تھے, حکم آیا کہ اس طرف نماز پڑھو جس طرف کے بیت اللہ ہے. تو اس میں آپ کو 90 کا پورا اینگل جو ہے وہ چینج کرنا پڑا, یعنی گھوم کر جیسے آپ کا رخ میری طرف ہے اس طرف بالکل بیت اللہ آ رہا تھا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے نماز پڑھا رہے تھے, حکم آیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو, تو بیت المقدس سے جو ٹچ کیا آپ نے تو آپ سب سے اخیر میں ہو گئے اور سب پہلے ہو گئی آپ سے. اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ امام کو سب معاملے میں لوگ پیچھے رکھتے ہیں لیکن مصلی پر تو امام آگے ہی ہوگا. تو اب کیا کیا جائے, کہتے ہیں اتنی فریکوینسی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چل کر آگے آنے کی اجازت ملی کہ آپ آگے تشریف لے آئے اور سب پوری جماعت کا رخ جو ہے مڑ گیا اور اس کے بعد جو ہے آپ نے نماز جاری رکھی. یہ پہلی مرتبہ تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے مدنی زندگی میں 16 یا 17 مہینوں کے بعد. اب یہ تحویل قبلہ کا حکم کیوں آیا, اس کی بہت سی وجوہات ہیں جس کی تفصیل کا یہ مختصر وقت جو ہے اپنے اندر اتنی گنجائش نہیں رکھتا کہ اس کی تفصیل بیان کی جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کافی نقل و حرکت فرمائی تو اس سے نماز آپ کی خراب نہیں ہوئی, پیچھے سے وہاں سے چل کے آگے آ گئے. اس کا جواب وہ دیں گے کہ وہ وقت ہے جب عمل کثیر سے نماز کے فساد کا حکم نہیں لگایا جاتا تھا, حکم بعد میں آیا. ایک بات نمبر 2, چونکہ یہ پہلی مرتبہ تحویل ہو رہی تھی تو پہلی مرتبہ کی جو رخصت آتی ہے حکم کے اندر وہ رخصت کا فائدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے. جب پہلی مرتبہ کوئی آرڈر اللہ کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے تو اس وقت اگر کوئی غلطیاں ہیں تو ان کو چلا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد سے جو ہے وہ حکم نافذ ہوتا ہے. نفوذ کے بعد حکم کے پھر اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی, یہ اس وقت کی بات ہے. اور تیسرا جواب یہ دیا کہ آپ ایک قدم چل کر رک جاؤ, پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک قدم چل کر ہلکا رک جاؤ, پھر تھوڑا سا چل کر رک جاؤ. اس طرح سے چلتے چلتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سب میں پہنچے ہوں تو لگاتار نقل و حرکت نہیں ہے بلکہ اس میں بریک ہے بیچ میں, اس لیے گنجائش. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آگے بڑھے اور صحابہ کرام نے جب سوال کیا کہ کیا بات تھی سرکار, آپ نماز میں آگے کیوں بڑھے پیچھے کیوں ہٹے, آپ نے فرمایا آگے اس لیے بڑھا کہ مجھے محراب میں جنت کے نور دکھلائے گئے. سامنے جنت بالکل آ گئی, یہاں تک کہ جنت کے باغیچوں میں انگور کے خوشے جو ہیں وہ لٹکتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا. شوق میں میں آگے بڑھا کہ ایک امت کے لیے کوشا توڑ کے رکھ دوں اور اگر انگور کا وہ کوشا اٹھا کر میں دنیا میں لے آتا اور رکھ دیتا تو عالم یہ ہوتا کہ تم قیامت تک کھاتے رہتے. اس میں سے کبھی کمی واقع نہ ہوتی, یہ جنت کی نعمتوں کا عالم ہے, جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی. ایک شاعر تھا لطیف, اس نے ایک شعر کہا تھا, الا کل شیء ما خلا اللہ باطن وکل نعیم لا محالۃ زائل. اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ختم ہونے والی ہیں. دوسرے مصرے میں کہا تھا کہ ہر چیز جو ہے ہر چیز اور ہر نعمت فنا ہو جانے والی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نعمتیں فنا ہونے والی نہیں, دنیا کی نعمتیں فنا ہو جائیں گی لیکن آخرت کی نعمتیں باقی رہنے کے لیے آئی ہیں وہ باقی نہیں. تو وہ کوٹا اٹھا کر حضور رکھتے دنیا میں تو چونکہ جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی اس بنا پر باقی. اس سے یہ بتایا گیا کہ جنت ایک حقیقت ہے اور غالب کا یہ خیال غلط ہے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. غالب کے خیال سے کچھ ہوتا نہیں ہے, ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں, غالب کے خیال سے تھوڑا جی رہے ہیں. غالب بدلے اپنا خیال, کتاب و سنت کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں. کوئی بھی دنیا کا انسان کتاب و سنت کے خلاف, لوگ اکثر کہتے ہیں وہاں وہاں حرم میں ایسا ہوتا ہے تو وہاں جائز ہے, نہیں یا نہ جائز ہے, جائز وہاں بھی نہیں ہے. لیکن یاد رکھو کہ کوئی بھی جگہ کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہو تو دوسرے لوگوں کے لیے دلیل نہیں بن سکتا. یہ غلط کام حرم میں کوئی کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر حرم کے اندر اس کی اجازت ہو جائے گی. جو ناجائز ہے وہ حرم میں بھی ناجائز ہے اور یہاں بھی ناجائز ہے. کوئی کام گناہ ہے تو کوئی متقی کر لے گا وہ بھی گناہ ہے, اور کوئی گناہگار کرے گا وہ بھی گناہ ہے. متقی کے گناہ کرنے سے گناہ جائز نہیں ہو جاتا, اس سے شریعت کا قانون بدل نہیں جاتا, اس بات کو یاد رکھیے. اس لیے دین کے اندر کوئی شخصیت خلاف شرع کوئی کام کر کے ہم اسے حجت بنانا چاہیں کبھی حجت نہیں بنے گا. ہم کو کتاب و سنت کے نقوش ملے ہوئے ہیں, ہماری زندگیاں انہی نقوش کے اوپر گزرنی چاہیے اور انشاءاللہ گزرے. دنیا کتنا بھی اس کو برا کہے ہم کتاب و سنت کو چھوڑ نہیں سکتے, ہم سرکار کے طریقوں کو چھوڑ نہیں سکتے. دنیا کتنا بھی اس میں کیڑے نکالے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عقلیں کتنی بالغ نہیں ہے کہ میرے نبی کی تحقیقات کو سمجھ سکے اور قرآن کریم کی ترقیات تک ان کے اذہان پہنچیں ابھی بہت دیر لگے. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا, اور اپنی حکمت کے خموں پیچ میں الجا ایسا آج تک فیصلے نہ ضرر کر نہ سکا. جن سائنس والوں نے پوری دنیا کو نفع اور نقصان کی باتیں بتائی خود ان کی زندگیاں نقصان کے راستوں پر ناکامیوں کے راستوں پر چلتی رہی اور اسی میں ختم ہو گئے, انہیں کامیابی کی راہ نہیں ملی. پوری دنیا میں چراغ روشن کر کے راتوں کو انہوں نے سویرے اور کر دیا اجالا لیکن خود ان کی زندگیاں دلوں میں کفر کی وجہ سے تاریخ رہی. جب تک کتاب و سنت کی روشنیوں سے آدمی وابستہ نہیں ہوتا اور اس سے اپنی زندگیوں کو چمکاتا نہیں, دنیا کے یہ دھندل کے اور وہ لوگ انہیں خود نہیں سوچتا دوسروں کے رہنما اور رہبر نہیں بن سکتے. اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت. تو جنت ایک حقیقت ہے اور قرآن کریم میں فرمایا متقیوں کے لیے تیار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا میں وہاں کی نعمتیں دیکھ کر آیا ہوں اپنی آنکھوں سے, اور جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا اس کو یہ بھی ماننا ہے کہ محبوب کبریا نے جو بات زبان سے کہی 100% سچی ہے. اس کی سچائیوں کا یقین ہی تو آدمی کو مومن بناتا ہے. اس کی تصدیق جتنی بڑھتی جائے گی اتنا کمال درجے کا ایمان اس کو حاصل ہوتا جائے گا, اس کے ایمان میں ترقی ہوتی چلی جائے گی. اس لیے جہاں کوئی نئی آیت اترتی تھی تو صحابہ کے ایمان میں ترقی ہوتی تھی اور منافقین اور مشرکین مخالفت کر کے اپنے کفر میں اضافہ کرتے. नूर बढ़ता तो है, एक ट्यूबलाइट जलाएंगे उतनी रोशनी होगी, दूसरी जलाएंगे मालूम नहीं होगा लेकिन उजाला बढ़ रहा है, तीसरी जलाओगे और उजाला बढ़ेगा, चौथी जलाओगे और उजाला बढ़ेगा। फरमाते हैं ये आमाल से और जितनी यकीन और बिलीफ की दुनिया है, पढ़ते जाओ इतना आपके यकीन में जो है वो प्रोग्रेस होता जाएगा, तरक्की होती जाएगी, क्योंकि ये बहस का मौजू है ईमान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। तरक्की तो होती है लेकिन इसके नूर में तो इजाफा होता है, इसके मुकम्मिलात जितने हैं उनके अंदर तो इजाफा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। जितने आमाल सालेहा करेगा उतनी ईमान के अंदर कुवत आएगी। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पीछे हटता चला गया इस बिना पर कि इस मेहराब में मुझे जहन्नम की लपेटें और शौले भी दिखाए गए। मेहराज में भी आपको जन्नत और जहन्नम की सैर कराई गई, दिखाया गया ताकि उम्मतियों को कह सके कि इसे तसव्वुर मत समझना, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं, ये हकीकतें हैं, ये रियलिटीज हैं और इसी पर अपनी जिंदगियों को उतारना है तुम्हें। और जाहिरी बात है कि तश्मदीद कोई गवाह हो और वो यूं कहे कि मैं इसका तश्मदीद गवाह हूं किसी वाकये में, तो जाहिरी बात है उसकी बात ज्यादा मानी जाएगी। और यहां तो सादिक़ मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं तो इसके आया हूं, इससे बढ़कर और किसको मानोगे। अब जहन्नम में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीजें देखी, उनमें औरतों को ज्यादा देखा और तस्करा भी किया कि मुझे जहन्नम का जो सेक्शन दिखाया गया उसमें औरतें ज्यादा दिखाई। सहाबियात घबरा गई, उन्होंने कहा इबादत भी करती हैं, नेकियां भी करती हैं, शौहरों के घर भी संभालती हैं, उनकी इज्जतें भी संभालती हैं, फिर क्या बात है हमको ज्यादा देखा जहन्नम में आपने। एक तो उलमा ने यह बात कही है कि एक हिस्सा जो है उसको फोकस किया गया था, उसको रिप्रेजेंट किया था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, उसमें इत्तेफाक से औरतें थी, तो हो सकता है कि दूसरे सेक्शन के अंदर मर्द भी हो ज्यादा। इससे यह मतलब नहीं निकलता कि पूरी जहन्नम में औरतें ज्यादा भरी हुई हों। जो पोर्शन बताया है सरकार को उसके अंदर औरतें ज्यादा हैं, तो जो नहीं बताया ना उसमें मर्द भी गुनाहगार ज्यादा हो सकते हैं, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात जो है वो ये है कि जन्नत में इंशाअल्लाह मर्दों से दुगना औरतें होंगी, क्योंकि हर मर्द जन्नती को दो औरतें तो कम से कम देने वाले, तो दुगना तो हुई नहीं। अब रह गई दूसरी बात, जहन्नम में सरकार हमको क्यों ज्यादा देखा। अक्सर लोग कहते हैं, अक्सर माँ बहने कहती हैं कि हम लोग तमन्ना कर करके उलमा के बयान रखवाते हैं, लेकिन जब ये आते हैं तो सबसे पहला काम यही करते हैं कि जहन्नम का दरवाजा खोल के हमको अंदर दाखिल करके लॉक करके चले जाते हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो और अमुर राहिमीन की तरफ से भेजे गए रहमत वाले नबी हैं, ये कैसे हो सकता है कि एक तबके पर सरकार जुर्म करें, और खवातीन का ऐसा कोई जुर्म नहीं कि उनको जो है बिला वजह सजा दी जाए, जैसे कि दुनिया के हाकिम बिला वजह परसों तक के मजलूमों को पसे दीवार जिंदा सजाएं देते हैं और जो जालिम है वो बाहर घूम रहे होते हैं। ये कर जाए मूछ वाला और पकड़ा जाए दाढ़ी वाला, ये दुनिया वालों का निजाम होगा, अल्लाह का निजाम ये नहीं है। अल्लाह ताला के यहां निजाम क्या है, وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ। एक राई के दाने के बराबर अगर किसी ने जुल्म दूसरे पर किया उसका बदला वहां चुकाया जाएगा, اور ظلم کسی پر نہیں کیا جائے گا. وعدوں کو اللہ پورا فرماتے ہیں اور اس وعدے کے پورا ہونے میں اور وفا ہونے میں کوئی شک نہیں. بندوں نے وعدہ دیا اللہ کو کہ ہم عمل کریں گے اور عبادت کریں گے, معصیات میں ڈوبے رہے, لیکن اللہ کی رحمتیں تو ہمیں چھوڑتی نہیں. فرمائیں رحمت اللہ کی قریب من المحسنین, اور اس کی رحمتیں تو ہر جگہ ہیں. فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء, بلکہ ہم تعالیٰ جانوں نے عرض پر ایک تختی لگا دی اور کیا فرمایا, میرے یہاں کا دستور یہ ہے ان رحمتی سبقت غضبی, میرے غضب کے مقابلے میں میری رحمتوں کا سلسلہ, رحمتوں کی پرواہ ہیں میرے گناہگار بندوں پر زیادہ ہیں. اور سرکار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سفارش تو کرنے والا ہوں میں امتیوں کی, لیکن کن کی سفارش کروں گا؟ فرماتے ہیں شفاعتی لأهل الكبائر من امتی, میری امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کی سفارش کرنے والا ہوں میں. چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے والوں کی تو نیکیاں ہی سفارش ہی بن جائیں گی, اور پھر میرے محبوب سفارش کر کے ان کو جنت دلوائیں گے, لیکن جو بڑا گناہگار ہے امتیوں کا وہ بھی محروم نہیں رہے گا میرے محبوب کی سفارش سے, اس بنا پر کہ فرماتے ہیں ان کی سفارش خاص طور پر میں کروں گا, کیونکہ ان کا وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, میں آ جاؤں گا ان کی کوشش کروں گا, ان کی مغفرت کا سامان ہوگا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کی خوبیاں بیان کر رہا. تو بات اس پر چل رہی تھی کہ ہم کو جہنم میں کتنا دیکھا, اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ ہیں کہ وہ خرابیاں جو خواتین اور ماں بہنوں میں پائی جاتی ہیں وہ خرابیاں نکل جائیں, تو ان میں وہ تمام تر خوبیاں پیدا ہو جائیں جس کی وجہ سے یہ جنتی قرار پائیں. اور یقین ہے کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین انہیں جو چیزیں بتائی جاتی ہیں ان پر زیادہ عمل کرتی. کیا بات ہے سرکار ہم کو جہنم میں دیکھنے کی وجہ؟ فرمایا ایک وجہ تو یہ ہے کہ ناشکریاں زیادہ کرتی ہوں. شوہر لالا کے دیتا ہے ناشکری کرتی ہے, جو مل جائے اس کے اوپر شکر گزاری کے ساتھ چلا لے, یہ کمال. جس حال میں شوہر رہے اور جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں خوش رہنا یہ بڑی بات ہے. اگر شوہر کو ملی ہے سوکھی روٹی کی تنخواہ تو اس کے اوپر خوش ہو جائے اور آدھی روٹی کھا کر خوش رہے. اصل میں تو اللہ کے حکم سے شوہر کو راضی رکھنا اور اس کی ہری اور میری اور ہر قسم کی حالات کے اندر ترجمانی اور ساتھ دینا یہ ایک بیوی کا فریضہ ہوتا ہے, یہ رفاقت کا حق ادا کرنا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسکیم رکھتی تھی بجٹ بڑھانے کی, اور 10 منٹ اب اوپر ہو گئے, میں نے وعدہ کیا تھا 1.5 ختم کروں گا لیکن بات شروع نہیں کر سکا. میں معاملات پر میں دلیل دینا چاہتا تھا اور گھریلو زندگی کی کامیاب جو قیدیں قرآن کریم نے بدلائی اس کا ایک حصہ میں نے جو ہے آپ کے سامنے پڑھا تھا, لیکن اتفاق سے جنت موجود ہونے کے دلائل پر ہی بات ختم کرنی پڑے گی. اور بولیے کہ تم نافرمانی نہ کرو شوہر کی, ناشکری نہ کرو اللہ کی جو نعمتیں ملی ہیں, اس پر اپنی زندگی کو خوش رکھو گزارو. جب بجٹ بڑھانے کے لیے کہا سرکار نے سر جھکایا اور فرمایا تمہارا کیس اللہ کے حضور میں رکھتا ہوں. دیکھیں عائشہ تم جو اسکیم لے کر آئی ہو اللہ کے یہاں, شوہر کے ساتھ کی دنیا میں اضافہ بجٹ کا کرنے کی اسکیم اللہ کو منظور ہے کہ نہیں؟ اگر ہوگی تو تم میرے ساتھ رہو گی, اور اگر تمہیں مال و دولت سے محبت ہے اور نبی سے نہیں ہے تو پھر تم مال و دولت حاصل کر لو, تمہیں مال و دولت اللہ دیں گے, لیکن نبی کی انگلی پکڑ کر کل جنت پہ جانے کی تمنا مت کرنا. فرمایا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن ترین الحیات الدنیا وزینتها جميلا. اور آگے کیا فرمایا, وَإِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. قرآن کریم کی آیتیں اترنے کے بعد رحمت کائنات فخر موجودات شفیع المذنبین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ سے سوال کیا کہ بتاؤ اللہ فرماتے ہیں تمہیں دنیا مطلوب ہے تو مل جائے گی, رسول نہیں ملے گا. کیا مطلوب ہے ذرا پتا دو, اپنے اسی سے آگاہ کر دو تاکہ آگے فیصلہ کرنا آسان ہو, ذرا اپنے ابا جان سے مشورہ بھی کر لینا. اب کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ یقینی ہے, ابا جان کبھی بھی آپ سے الگ ہونے کا مشورہ نہیں دے سکتے. میرے باپ نے تو جتنا خزانہ تھا آپ پر لٹا دیا, اب مجھے جا کر میں کہوں بجٹ پڑھانے کی میں نے اسکیم رکھی ہے رحمت دو عالم کے سامنے, تو وہ خوش نہیں ہوں گے, ناراض ہو کر کہیں گے بیٹی میں نے تو رسول کی رضا کے لیے اپنا جتنا فصل لگا دیا اور تو مال بڑھانے کی بات کر رہی ہے تو میرے گھر میں قدم مت رکھنا. میں انہیں ناراض کرنا نہیں چاہتی, میں آپ کو ناراض کرنا نہیں چاہتی, میں اللہ کو ناراض کرنا نہیں چاہتی, اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ بس اللہ کے رسول آپ کے ساتھ رہوں گی, چاہے کئی دن کا فاقہ گزر جائے اور چاہے پیٹ بھر کھجوریں اور پانی بھی نہ ملے, لیکن میں آپ کا ساتھ چھوڑنا نہیں چاہتی. ایک کامیاب رفیق ہے حیات کی زندگی کا تصور اگر آپ کو چاہیے تو پھر کتاب و سنت کی روشنیوں پر آپ کو نظر ڈالنی پڑے گی. ایک بات تو یہ کہی, شوہر کی نافرمان نہ ہو, اللہ کے حکموں کی ناشکری نہ ہو, اور اس کے بعد فرمایا اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کرتی ہو, غصے میں آنے پر اپنے بچوں کو گالم گلوچ یا کسی کو گالم گلوچ نہ کرتی ہو, پوچھتی نہ ہو. کبھی کبھی مائیں اپنے بچے کو نافرمانی پر پوچھ دیتی ہیں, بعد میں یہی پوچھنا بچوں آ دینا یہ بچے کے لیے نقصان دہ بنتا ہے, پھر خون کے آنسو روتی ہے. اسلامی تعلیمات اتنی پیاری ہے کہ اولاد نافرمانی کرے تو پھر طریقہ ان کی اصلاح کا بتلایا ہے, تربیت کا بتلایا ہے. ماں باپ ہر جگہ جو ہے بچوں کے ساتھ دوڑنے والے نہیں, جب ان کی خرابیاں سامنے آئیں گی ہم کیا کریں گے, ظاہری بات ہے کہ پھر شریعت آپ کا ساتھ دے گی, پھر جو ہے شریعت مقدسہ کا دامن آپ کو تھامنا پڑے گا, پھر وہ نقوش آپ کو دیکھنے پڑیں گے جو کتاب و سنت میں ہیں. نہ بچوں کو مارنے کو کہا, نہ قتل کرنے کو کہا, نہ انہیں رسوا کرنے کو کہا, نہ یہ کہا کہ ابھی انہیں گالیاں دو, نہ یہ کہا کہ انہیں بتوا دو. غلطی ہو گئی ہے ان کی اصلاح کے لیے جہاں سے جانے ہو کوئی نیا طریقہ اختیار کرو تاکہ یہ دین کے جادے سے ہٹ نہ جائے, ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے یہ کہیں بھگت نہ لے. آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں, اور میں یہ کہوں گا کہ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.